الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. اللہ فرماتے ہیں قریش کو مانوس کرنے کے لیے، لِإِيلَافِهِمْ، قریش الفت محبت دلانے کے لیے، إِيلَافِهِمْ اس لیے کہ قریش کے لوگ گرمی اور ٹھنڈی کے سفر کے اندر مانوسی الفت دلانے کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا رب هذا البيت، تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ رب هذا البيت بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے، الذي اطعمهم من جوع جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا، وآمنهم من خوف خوف کے وقت ان کو امن دیا، اس ذات کی عبادت کریں. سورہ قریش قرآن کی جس طرح دوسری چھوٹی سورتیں ہیں اس میں سے ایک چھوٹی سورت سورۃ قریش بھی ہے. اس سورت کا نام بھی سورۃ قریش رکھا. اس کے فضائل میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش والوں کو 8 صفتیں عطا فرمائی. 8 صفتیں، اس میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے خاندان سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. یہ سب سے بڑی صفت، سب سے بڑی بات، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس خاندان کو چوز کیا ہے. 12ویں خاندان پر نظر بن کنانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں پشت پر ان کا نام قریش تھا، وہاں سے چل رہا ہے. اور یہ خاندان اصل میں چلا ابراہیم علیہ السلام والسلام سے، چنا اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو، پھر اسماعیل علیہ السلام والسلام سے اللہ پاک نے بنی عبد مناف کو چنا، اور وہاں سے پھر قریش کو، اور اس میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. تو 8 چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور نمبر 2 پر ان 8 میں سے کہ اللہ پاک نے قریشیوں کا نام قرآن میں بیان فرمایا، لإيلاف قریش، اور خطاب کیا قریشیوں کو، اس خاندان کو اللہ پاک نے خطاب کیا قریش. یہ بھی سب سے بڑی صفت ہے کہ قرآن جیسی سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ ڈائریکٹ کسی کے سرنیم اور کسی سے بلائیں، او قریشی ہو. لإيلاف قریش، یہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو طالب کی بیٹی، حضرت علی کی بہن ہے، وہ بیان فرماتی ہے. اس سورت کے بارے میں ابو الحسن قزوینی رحمت اللہ علیہ اور علامہ جزری رحمت اللہ علیہ اور ہمارے مفسرین میں سب سے بڑے مفسر زمانے کے بیہقی، وہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، ان تمام بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے فرمایا کہ جس کسی کو جب بھی کسی قسم کا خوف ہو، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی کسی قسم کا ڈر ہو، وہ اس سورت کی کثرت کریں، سورہ قریش کی، اللہ ان کے خوف کو، ڈر کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے جب بھی کوئی کسی قسم کا خوف اور پریشانی آئی، یہ تفسیر مظہری میں اس سورت کے اخیر میں قاضی ثناء اللہ صاحب خود یہ بات فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی قسم کا خوف کو پریشانی کو دور کر دیا۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ المکرمہ کو بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی، ایسی جگہ بنائی جہاں پر کوئی درخت، کھیتی، باغات، چشمے کچھ نہیں۔ بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ نے اپنا مکان مکہ المکرمہ میں، کعبہ، ایسی جگہ مکہ میں رکھا جہاں پہاڑ ہی پہاڑ، پہاڑ ہی پہاڑ، کوئی رنگ ریلیاں نہیں، کوئی سمندر نہیں۔ اس لیے ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے، ورنہ لوگ مکہ المکرمہ کو گھومنے کی جگہ بنا لیتے، چلو سمندر ہے، جیسے اور جگہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ہالیڈے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ فرمایا کوئی سمندر، کوئی وہاں ناچ گانے، اور وہاں کوئی باغات، کوئی کھیتیاں، کوئی چشمے، کوئی گھومنے کی جگہ نہیں، جنگل ہی جنگل ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کوئی نکلنا نہیں چاہتا۔ گرمی میں دیکھو چاروں طرف پہاڑ نظر آتے ہیں، لوگ گھومنے بھی جاتے ہیں عمرہ کی نیت سے، وہ بھی اس نیت سے کہ چلو مقام مقدسہ کی زیارت کر لیں، کہ یہاں وحی کا نزول ہوا تھا، یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، یہاں جنت المولا ہے، یہاں صحابہ کے مکان ہیں، یہاں حضرت نبی علیہ السلام ہجرت کے وقت چھپے تھے، یہ ساری مقامات کو دیکھنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، ورنہ جو عام کنٹریوں میں جاتے ہیں ویسا تو نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے مکان کو ایسا رکھا تاکہ ساری دنیا کے لوگ آئیں تو ان کا دل میرے گھر کی طرف لگے کہ اللہ کا گھر ہے یہاں، بس اس نیت سے آئے۔ اللہ پاک نے پورا رکوع اتار دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ ان بوٹوں کو ہٹاؤ، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ دعا 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد امجد نے جو دعا فرمائی، وہ تین دعائیں فرمائی ہیں، اللہ پاک نے ان کی تینوں دعا کو قبول کر لیا ہے۔ سب سے پہلی دعا جو ہے کہ اللہ پاک اس شہر کو امن والا بنا دے، امن، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، مار دھار یہاں نہ ہو۔ اور اللہ پاک نے یہ دعا ایسی قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے قتل کرنے پر ایسے بے چین ہوتے تھے کہ لڑائیاں چلتی تھیں بہت پرانی، لیکن حرم سے باہر جب کبھی آدمی مرتا تھا تو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے خون کا بدلہ لینا ہے۔ وہ لوگ یوں سمجھتے تھے انتقام ضرور لیں گے، بدلہ ضرور لیں گے قتل کا، قاتل سے بدلہ ضرور لیں گے، ورنہ ہمارے مردے کی روح بے چین رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے اس کی روح کو چین نہیں ملے گا۔ وہ بدلہ لیتے تھے، لیکن جب حرم میں وہ قاتل سامنے آتا تھا تو اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتے تھے، نہیں قتل کرتے تھے۔ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، اللہ فرماتے ہیں میرے حرم کو میں نے ایسا امن والا بنایا کہ وہاں تمہیں سکون ہے، چین ہے، پریشانی نہیں ہے، اطراف میں حرم کی چاروں طرف باہر دیکھو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ویتخطف الناس من حولہم، حرم کے اطراف سے لوگوں کو اٹھا کر لے جا کر قتل کر دیتے تھے، لیکن حرم میں نہیں، یہ خود اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، انا جعلنا حرما آمنا۔ تو سب سے پہلی دعا یہ فرمائی کہ اللہ حرم کو امن والا بنا، اور نمبر دو پر اس صورت میں جو دعا فرمائی ہے، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس اللہ کے گھر، تیرے گھر کی محبت ڈال دے۔ کیسی محبت ہے، ایک بار گیا، دو بار گیا، پانچ بار گیا، ہر سال گیا۔ کچھ سال پہلے میں گیا تھا تو ایک بوڑھے کے بارے میں اخبار میں آیا، عرب کا ایک بوڑھا، اس نے 120 سال کی، یہ میرا 100واں حج ہے۔ اب اندازہ کرو 20 سال کی عمر سے وہ ہر سال حج میں آتا تھا، اللہ نے اس کے بارے میں کتنی لبیک لکھی کہ وہ کتنی بار آیا اللہ کے گھر۔ آدمی گھر ہی دیکھتا ہی رہے، اسی لیے ہمارے استاد محترم فرماتے تھے یہ ایسا گھر ہے جیسے آپ نے دیکھا واشنگ مشین میں کلوز اپنے کپڑے کیوں ڈالتے ہیں، صاف کرنے کے لیے، کلین کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، تو وہ کیسے گھومتا ہے، گھومتا ہے نا، تو پھر کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے کہا میرے گھر میں تم بھی گھومو، چکر لگاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو صاف کر دے گا، صاف ہو جائے گا۔ اور ایسا گھر ہے اللہ کا مقناطیس کی طرح کہ کھینچتا رہتا ہے، کھینچتا رہتا ہے۔ دیکھو کیسے لڑتے ہیں، میں کیسے اس حجر اسود کو بوسا دوں، میں کیسے یہاں دروازے کے پاس پہنچ جاؤں، میں کیسے، لوگ کیسے کیسے طریقے سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کیسا گھر ہے جس کو ایک بار دیکھے اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کے مکان، مکین کو نہیں دیکھ سکتے، مکان کو دیکھ کر ہی تسلی حاصل کر لو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور ایسا کہ لوگوں کے دلوں میں لوگ کہاں کہاں سے دورے دورے مکہ کی طرف آ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھو اب جگہ نہیں۔ کل ہی ایک آدمی سنا رہا تھا کہ ان لوگوں کی پلاننگ ابھی یہ ہے کہ 2030 میں ہم 30 ملین آدمیوں کو بلائیں گے عمرہ کے لیے، حج تو دور کی بات ہے، ان کی کوشش ہے۔ لوگ دنیا سے آتے جاتے ہیں اللہ کے گھر، اللہ کے گھر کی طرف۔ اللہ ہمیں اس گھر سے، ہم سب کو سکون نصیب فرمائے۔ اور تیسری دعا فرمائی اس صورت میں اللہ کے نبی امام الانبیاء کے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے اللہ یہاں تو بنجر زمین ہے، باغات بھی نہیں، کچھ نہیں، اے اللہ اس شہر کو ورزق اہلہ من الثمرات، فروٹ، ہر قسم کا فروٹ یہاں عطا فرما دے، پھل فروٹ دیکھے۔ چلو آپ کہیں گے کہ مکہ مکرمہ میں ساری دنیا کے ہر سیزن میں جاؤ آپ کو فروٹ ملے گا، ہر سیزن میں جاؤ، کوئی بھی وقت میں جاؤ آپ کو وہاں فروٹ ملے گا۔ ابھی تو چونکہ پلین اور ٹرین اور گاڑیاں اور نماز سے کیسے گاڑیاں نہیں تھی، اس زمانے میں بھی تاریخ میں بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی وہی پوری دنیا کا فروٹ وہاں ملتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا صرف اس زمانے کے لیے نہیں، پوری زندگی قیامت تک کے لیے اللہ اس شہر میں ہر قسم کی برکتیں عطا فرما. اس زمانے میں طائف والے، طائف میں جو بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، طائف تو آج بھی مشہور ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں انگور کے باغات ہوتے تھے، اسی لیے تو عداس نبی علیہ السلام کو جب پتھر مارے گئے تھے تو عداس جو خادم تھا وہ تو انگور لے کر ہی تو آیا تھا. وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور خون نکل رہا تھا پورے بدن سے، میں نے خود دیکھی وہ جگہ، وہاں کے ایک عرب انہوں نے خود بتایا کہ کیا کروں، میرے خاندان سے میرے پردادا تھے جنہوں نے اس طریقے سے پتھر مروائے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی اور وہ خود مجھے لے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہجرت کی طائف سے مدینہ منورہ کی، وہاں جا کے مسلمان بنے. اس خاندان کی یہ عرب ہے کا یہ جگہ ہے، اور یہ سائٹ پر یہاں باغات ہوتے تھے، آج بھی وہاں انگور کے باغات ہیں، آج بھی ہے، اس زمانے سے چلا آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیا تھا تو اللہ کے رسول نے اس کو کھاتے ہوئے کیا کہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ تو کوئی جانا پہچانے آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے والے تھے. تو طائف والے، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ تمہارے باغات میں برکت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم مکہ سب سے پہلے تمہارا فروٹ نہ پہنچاؤ. پہلے مکہ مکرمہ پہنچاتے تھے، پھر وہ ساری دنیا میں اور جگہ دیتے تھے. تو یہ تین دعائیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبول ہوئی. اللہ پاک کیوں مانوس کر رہے ہیں مکہ والوں کو؟ فرمایا مکہ والے ٹھنڈی کے زمانے میں، جبکہ مکہ مکرمہ میں بہت گرمی ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے خاندان میں ہاشم، انہوں نے کہا کہ ہماری زمین تو بنجر ہے، کچھ باغات نہیں. میں شروع سے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے آپ کو. اسی کو تفسیر کہی جاتی ہے کہ سورت کا پیچھے پس منظر کیا ہے، پوری بات میں تمہیں آ رہا ہوں. ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں تو کوئی کھیتیاں نہیں، کوئی چشمے نہیں، کوئی باغات نہیں، ہم کیا کریں. یہ پردادا ہے نبی علیہ السلام کے خاندان میں، فرماتے ہیں ہم کیا کریں. سارے مکہ میں اعلان کر دیا، دیکھو ہم تجارت کرنے کے لیے قافلہ بھیجتے ہیں. پورے مکہ والوں کے پاس جتنے جتنے پیسے ہوتے تھے سب نے اس میں حصہ شے ڈال دیا، ہمارا طرف سے اتنا، ہماری طرف سے اتنا، ہماری طرف سے اتنا، ہر ایک نے اپنا شے ڈالا، سب کے نام لکھ لیے جاتے. اب یہ پورا قافلہ تجارت کے لیے ٹھنڈی کے زمانے میں یمن میں جاتے تھے اور گرمی کے زمانے میں سیریا جاتے تھے، جس کو یہاں بیان کر رہے ہیں، رحلت الشتائی والصیف، رحل کرتے تھے، سفر کرتے تھے ٹھنڈی میں گرمی میں. ٹھنڈی میں یمن کی طرف بزنس کے لیے جاتے تھے اور گرمی میں شام کی طرف، تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ میں نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ شتائی والصیف کیا چیز ہے. تو کہہ رہے ہیں ٹھنڈی اور گرمی میں دونوں جاتے تھے، کبھی ٹھنڈی میں یمن کی طرف بزنس کر کے آتے تھے، یہاں کا مال وہاں، وہاں کا یہاں لاتے تھے اور خریدتے تھے بیچتے تھے، اور جو بھی منافع ہوتا تھا وہ لوگوں کو ان کے حصے کے مطابق واپس دے دیتے تھے. تم نے اتنا ڈالا اتنا نفع، اتنا ڈالا اتنا نفع، ہر ایک کو اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے تھے. اب یہ سفر ہوتا تھا اس زمانے میں مکہ کے اطراف میں، ابھی میں نے بتایا کہ لوگ ماردھار کرتے تھے، قافلے والے کو لوٹ لیتے تھے، سامان کو لے لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، کوئی بھی ہو. خود قرآن کہہ رہا ہے وہ یتخطف الناس من حولہم، اچک کے لے جاتے تھے. لیکن مکہ والوں کی عزت، احترام، تحفظ، استقبال، مکہ سے لے کر یمن تک جہاں جہاں ٹھہرتے لوگ استقبال کرتے تھے، لوگ عزت کرتے تھے، لوگ کھلاتے تھے. شام جاتے تھے، چا چلتے ہوئے لوگ استقبال کرتے، اونٹوں پر جاتے تھے، لوگ کھلاتے تھے، لوگ پلاتے تھے، لوگ عزت کرتے تھے۔ یہ کیوں کھلاتے تھے، یہ کیوں پلاتے تھے، یہ کیوں استقبال کرتے تھے، ان کو قتل کیوں نہیں کرتے تھے، ان کے مال کو کیوں نہیں لوٹتے تھے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اطراف میں ایسا مشہور ہو چکا تھا کہ یہ مکہ والے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ ان کا درجہ ودیرے میں سید زادوں کی طرح تھا، مخزوم زادوں کی طرح تھا، مخدوم زادوں کی طرح تھا، پیر زادوں کی طرح وہ جاتے تھے، لوگ ان کا استقبال کرتے تھے، کھلاتے، اٹھاتے، پلاتے، سب کچھ، کوئی ذرہ برابر انہیں تکلیف نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہے، یہ کعبہ کے متولی ہے۔ اور اسی پر نہیں، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا جو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا، اصحاب فیل کا۔ اب رہا کعبہ کو توڑنے کے لیے آ رہا تھا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ وہاں مکے والوں نے کبھی زندگی میں ہاتھی دیکھا نہیں تھا، ویسے ڈر گئے تھے، زندگی میں ایلیفنٹ کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ لوگ ہاتھی لے کر آ جائے بڑے بڑے ایلیفنٹ کے ساتھ۔ تو اللہ پاک اس صورت میں فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، جس کو ابابیل کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کعبہ کے اوپر گھومتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے، دو پیر میں اور ایک منہ میں تین گولیاں ایک ساتھ، بندوق کی تین گولیاں، ایک منہ سے مارتے تھے اور ایک پیر سے مارتے، ایک لیفٹ پیر سے مارتے تھے، سیدھا ہاتھی کے پیٹ میں، اور ان لوگوں کے اندر جاتا وہی گر جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ پاک نے، اللہ کی قدرت، اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ جس سے چاہے کام لے۔ آئندہ کل آپ کو بھی تفصیل پتا چلے گا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا، کیا واقعہ ہے اصحاب الفیل کا۔ خیر دنیا میں مشہور ہو گیا تھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی مدد اللہ پاک نے پرندوں سے کی ہے، تو ایسے لوگ ان کی خدمت کرتے تھے اور لوگ ان کی طرف آتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ اب استقبال کی وجہ سے، عزتوں کی وجہ سے، ویلکم کی وجہ سے، ان کے دل کے اندر میں گھمنڈ پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، ہم کچھ ہے، ہم کچھ ہے، لوگ ہمیں واہ واہ کہہ رہے ہیں، ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، ہمیں انگلی تک نہیں لگاتے، ہمیں آگے لے جاتے ہیں۔ ایک قسم کا گھمنڈ پیدا ہو گیا، اور ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ کسی نعمت سے نواز دیتا ہے اس کے اندر گھمنڈ کبھی پیدا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو مدر خدمت، کسی کو ممبر و محراب میں خطاب کی نعمت مل جائے، امامت کی نعمت مل جائے، کسی کو قرآن کی نعمت مل جائے، کسی کو قوم کی خدمت کی نعمت مل جائے، کسی کو غریبوں کی خدمت کی نعمت مل جائے، اس پر کبھی گمن نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی نسبت کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھ سے اتنا بڑا کام لیا اللہ کا، یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کے گھر کا کمال ہے، اللہ کے قرآن کا کمال ہے، اللہ کی کتاب کا کمال ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کا کمال ہے، اللہ کے قوم کی خدمت کا کمال ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اپنی نسبت کو پہچان کر، اپنی نسبت کو پہچان کر آدمی اللہ سے اور مانگتا رہے، اللہ سے کہے اللہ پاک کبھی میری زندگی میں ایسا تکبر پیدا نہ ہو۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب محدث العصر ہے، اپنے زمانے کے بڑے محدث ہیں، اس زمانے میں پاکستان میں ختم نبوت کی بات چلتی تھی، ختم نبوت پر حضرت مولانا امیر تھے، مولانا یوسف بن نوری امیر تھے، اور بڑے نعرے لگتے تھے، بڑے نعرے لگتے تھے حضرت کی توصیف میں، حضرت کی تعریف میں۔ مولانا کے استاد حضرت مولانا عزیز الگل صاحب، بہت اللہ کے نیک ولی تھے. وہ حضرت کو کہتے تھے یوسف جان, چونکہ حضرت تو چھوٹے تھے اس وقت, یوسف بن نوری صاحب چھوٹے تھے, کہا یوسف جان. انہوں نے جب دیکھا کہ چوراہوں پر ختم نبوت کے نعرے مولانا یوسف بن نوری کے نام سے لگ رہے ہیں, مولانا یوسف بن نوری کی تعریفیں اور نعرے اور استقبال اور اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے, خدمت پر خدمت ہو رہی ہے, تو حضرت نے فرمایا ان قافلے والوں سے, مجھے ڈر ہے کہیں یوسف جان میں گھمن نہ آ جائیں, یوسف جان میں کہیں تکبر نہ آ جائیں, مجھے اس بات کا ڈر ہے. تو وہاں ساتھیوں نے کہا حضرت مولانا یوسف بن نوری میں گھمن کیسے آ سکتا ہے, گھمن کیسے آ سکتا ہے, وہ تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ میں تو کتے سے بھی گھٹیا آدمی ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, سارے آلہ ہے. تو مولانا عزیز الگل صاحب زمانے کے ولی تھے, بزرگ تھے, اسی وقت برجستہ فرمایا, بہت عجیب بات فرمایا, زبان سے کہہ دینا آسان ہے, زبان کا جمع خرچ آسان ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا, حقیر ہوں, فقیر ہوں, خطاکار ہوں, سیاہکار ہوں, گنہگار ہوں, میں ہوں اس ذات کو, اس حقیر کو, اس فقیر کو, اس سیاہکار کو, اس خطاکار کو جو ہر وقت اپنے آپ کو کہتا ہے, ان کو کھڑا کرو, کہو دیکھو تم نے یہ گناہ کیا ہے, تم نے یہ غلطی کی ہے, پھر دیکھو ان میں توازو ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی میں سدھار لوں گا, یا پھر غصے میں آ جاتے ہیں. جب یہ غصے میں آتے ہیں تو سمجھو یہ کوئی حقیر نہیں, یہ کوئی فقیر نہیں, یہ کوئی خطاکار نہیں, کوئی سیاہکار نہیں, لوگوں میں اپنا روب بٹھانے کے لیے, اپنا دبدبا بٹھانے کے لیے اس طرح کی باتیں زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, ورنہ اندر میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اگر مولانا یوسف صاحب نے زبان سے کہہ دیا تو کیا پتا ہے, اللہ والے ایسی اصلاح کیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی ان کو جو نسبت ملی تھی ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے, اسماعیل علیہ السلام والسلام کی وجہ سے, کعبۃ اللہ کے متولی بننے کی وجہ سے, اور اسی طرح ابرہا کا واقعہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا نسبت کو پہچانو, تم کچھ بھی نہیں ہو, تم کو میں نے نسبت دی ہے میرے گھر کی وجہ سے, کعبۃ اللہ کی وجہ سے. اسی لیے اللہ فرما رہے آگے تم کچھ نہیں, فلیعبدوا رب ھذا البیت, اس بیت اللہ کے گھر کے رب کی, اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو, یہ جو گھر ہے اس کا رب ہے اس کی عبادت کرو. کچھ سال پہلے عمرہ میں تھا, امام حرم مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں, پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھی اور دوسری رکعت میں لِإِلَافِ قُرَيْش پڑھی, اور اتنا روتے رہے کہ اللہ اسی گھر کا کہہ رہے ہیں, اس گھر کے رب کی عبادت کرو, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. وہ پر نہیں سکتے تھے جس گھر کے سامنے ہم کبھی جانے کا موقع دیں ہم بھی وہاں پر یہ سورت اپنی نماز میں پڑھے, اللہ تو نے اس گھر کے رب یعنی تیری عبادت کی توفیق دی ہے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, آج تیرے گھر کے سامنے ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں, اس گھر کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, یہاں خصوصاً کعبۃ اللہ کا ذکر ہے. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, نسبت کیا ہے اور اللہ نے کیا احسان کیا. اس لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دیکھا, اکثر دیکھا, ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو چینجنگ کرنے والے, اے دلوں کو بدلنے والے, میرے دل کو تیرے دین پر باقی رکھنا, میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا, فرمنس استقامت دینا, اس کو کہیں اور نہ پھیرنا. کیوں؟ حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا بھی دل پھر جائے, فرمایا ہاں اللہ کے ہاتھ میں ساری قوم کا، ساری دنیا کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کا چاہے جدھر چاہے وہ پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس دلوں کے پھیرنے والے اللہ سے میں رب بھی، میں نبی بھی دعا کرتا ہوں، امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں، میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھنا۔ اس لیے کہ جب گھمن پیدا ہو جاتا ہے، جب تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑے بول بولتا ہے آدمی، آئی ایم سم تھنگ کچھ کہتا ہے، تو اللہ کبھی کبھی وہ نعمت کو لے لیتا ہے۔ کیسے لیتا ہے؟ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، ان لوگوں نے اللہ کے گھر کی نسبت کو نہیں دیکھا اور گھمن میں لگ گئے، تکبر میں لگ گئے۔ اللہ پاک نے ان گھمن والوں کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، ایمان نہیں دیا، ختم کر دیا، اور ان کی جگہ کبھی فارس سے، کبھی روم سے، کبھی شام سے، اور کہاں کہاں سے لوگوں کو لا کر ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو جو لوگ گھمن کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو بھی لے لے۔ خود نبی علیہ السلام اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ لوگ جن کو ہم نے بھوک میں کھلایا، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، ہم نے برکتیں دی۔ معلوم ہوتا ہے توکل کس کو کہتے ہیں، توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل نام نہیں کہ میں لوگوں کے نذرانے، لوگوں کے ہدیے، لوگوں کے تحفے پر میرے گھر کا گزران چلتا رہے گا، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ تکبر کہتے ہیں یہاں پر مکہ والے اپنے گھر پر بیٹھے نہیں رہے کہ آسمان سے تیتر بٹیر آ جائے گا، یا اوپر سے کوئی کھانچا اترے گا، یا کھانا اترے گا، نہیں، مکہ چھوڑ کر تجارت کے لیے یمن جاتے ہیں، شام جاتے ہیں۔ توکل کہتے ہیں کس کو؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر صبح سے شام تک کہیں دکان کھول کے، کہیں فیکٹری میں جا کر، کہیں جاب کر کے، کہیں ٹیکسی چلا کر کے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میرا کام تھا دکان کھولنا، سامان رکھنا، اور اخلاق آتا ہم نہیں، برکت دینا تیرا کام ہے، میرے ہاتھ میں جتنے تھا میں نے کر لیا، اللہ آگے تو برکت عطا فرما۔ توکل اسی کا نام ہے، توکل یہ نام نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے کھانا آتا رہے۔ ایسا ہوتا تو یہ تو کعبہ کے متولی تھے، یہ گھر پر بیٹھے رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ کبھی کبھی، آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی دولت، دولت ایک دم بھی خراب نہیں، دولت فائدہ دینے والی بھی ہے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، قاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقیری آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، فقیری میں آدمی کفر تک، اور ایسے بول بولتا ہے۔ میرے سامنے دو کیس، رمضان سے پہلے کہا میں اتنی دعا کرتا ہوں اور اتنی کام، میری فیکٹری چلی گئی، میرا یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، میں بھی دعا کرتا ہوں، بیٹا بھی کرتا ہے، بیٹی بھی کرتی ہے، کیا معلوم اللہ ہے کہ نہیں، ایسے الفاظ، اللہ ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی توبہ کرو، نئے سرے سے کلمہ پڑھو، اللہ تو ہے، اگر نہ ہوتا تو یہ دنیا کیسے چلتی؟ اللہ کبھی ابھی سنے گا، کبھی دیر سے سنے گا، کبھی امتحان کے طور پر، لیکن یقیناً اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کبھی نبیوں کی فوراً سن لی، کبھی 40 سال کے بعد جواب ملا، نبیوں کے بارے میں بھی یہی بات ہے، کبھی اے آج سن لی، کبھی 1 سال کے بعد جواب ملا۔ یوسف علیہ السلام کتنی دعائیں کی، یعقوب علیہ السلام 40 سال کے بعد ملے، کوئی ضروری نہیں، یہ اللہ کی، اللہ کبھی ٹیسٹ کرتا ہے اور کبھی یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 ایئرز تک صبر کرتے رہے، پھر اتنا دیا، تیرے صبر کے اوپر میں بارش نہیں، میں سونے کی بارش برساؤں گا۔ اللہ دیتا ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، دیر ضرور ہے، کبھی کسی کا امتحان لے کر، کبھی کس طرح۔ اس لیے میں کبھی اپنے مدرسے میں شاگردوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جیب ہے نا، لیفٹ سائڈ پر ہے، دل کے اوپر ہے، یا دل کے اوپر بھی ذرا رکھے تو دل میں ذرا وزن رہتا ہے،
کہ کچھ ہے، کچھ ہے، اگر نہ ہو نا تو پھر دل میں نہ معلوم کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کچھ تو ہونا چاہیے، اس لیے جیب ادھر ہی ہے، دل کے اوپر، ادھر نہیں۔ اللہ اپنی نعمت کو گنوا رہا ہے، فرمایا میں نے بھوک میں تمہیں کھانا دیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف میں تمہیں امن دیا۔ یہ دو بڑی نعمت ہے، بھوک یعنی کھانا مل جانا، وقت پر روزی کا مل جانا، وقت پر کھانے کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر نہ ملے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ جا کر پوچھو لوگوں سے جن کے پاس پاؤن تک پورے دن دکان میں بیٹھتے ہیں، کوئی آمدنی نہیں ہوتی ہے، شام کو آیا کہا پانچ پاؤن مل گئے، کچھ بھی نہیں۔ تو وقت پر روزی مل جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور امن کا ملنا، امن اور سکون کا ملنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ دو بڑی نعمت ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہت عجیب بات، تفسیر ابن کثیر میں فرمایا، جو آدمی اللہ کا فرما بردار بنے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کی پابندی کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دنیا میں بھی وقت پر کھانا اور دنیا میں سکون دوں گا، اور قیامت کے دن بھی اس کو جنت میں کھانا اور امن دوں گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے میں اس کو دنیا میں بے چین کر دوں گا، روزی کے لیے بھی بے چین کر دوں گا، اور گھر اور آؤٹ سائڈ کی پریشانی پریشانی اس کو دے دوں گا، اس کو کوئی سکون نہیں ملے گا، کوئی امن نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ پاک ان لوگوں کو، مکہ والوں کو کہہ رہے ہیں، نسبت کو پہچان کر کے اس رب کی عبادت کرو، گویا اللہ اپنے احسان کو یاد دلا رہے ہیں، اپنے احسان کو یاد دلا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے، لا تمنو، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو نا میرے بندے، کبھی مجھ پر احسان جھٹلاتے ہیں، کبھی میرے نبی پر احسان جھٹلاتے ہیں، کبھی میرے دین اسلام پر احسان جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے لا تمنو علیہ اسلامکم بل اللہ یمنو علیکم ان ہداکم، اللہ کیا کہہ رہا ہے، تم مجھ پر احسان نہ جھٹلاؤ، میرے نبی پر احسان نہ جھٹلاؤ، میرے دین پر احسان نہ جھٹلاؤ، میرا احسان تم پر ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، میں نے تمہیں دنیا میں آنکھیں دی، کان دیا، مجھ پر احسان نہ کرو۔ اسی لیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا، اللہ گھوڑوں کی کسا ہے، ان لکرا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور انسان کو کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ، ان الانسان، یقیناً یقیناً، تاکید کے ساتھ، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان فرمایا، ایک سوال قائم کیا، اللہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ کون ہے، انسان ہے، جنات سے بھی، دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب سے اعلیٰ، خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے اللہ تو ہمارے لیے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا تو ہم سے اپلی قوم کی قسم کھاتا، فرشتوں کی، یہ گھوڑے ہم سے نچلی قوم ان کی قسم کھائی تو نے، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے، گھوڑوں کی قسم، ہم سے نچلی قوم ہے یہ تو۔ فرمایا امام رازی خود جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، وفاداری کیا کرتا ہے، امام رازی خود جواب دے رہے ہیں، وفاداری کیا کرتا ہے، آپ رات کو اس کو گھر کے باہر استبل میں اس کو باندھ دو اور مالک سونے کے لیے چلا جائے، تھوڑی سی کھر کھر یا چلنے کی آواز آئی تو گھوڑا چونک جاتا ہے، شاید میری مالک کو میری ضرورت پڑی ہے، تو بالکل سست نہیں چست ہو جاتا ہے، سست لیزی نہیں چست ہو جاتا ہے کہ ابھی میرے اوپر بیٹھیں گے، اور جب یہ میدان میں چلتا ہے لڑنے کے لیے، میدان جہاد میں، اور یہ اپنے کام کے لیے دوڑتا ہے، کبھی بھی آپ دیکھنا گھوڑے پر بیٹھ کر آپ بھاگو بھگاؤ، آپ دیکھیں گے اس کی لگام کھینچیں گے تو فوراً کھڑا ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ بھاگتا رہے، کھڑا ہو جائے گا اور پچھلے دونوں پیر کو چوڑے کر دے گا، ایسا کر دے گا، کیوں؟ تاکہ میرا مالک اوپر سے نیچے نہ گرے، میرا مالک اوپر سے اپنے پیر کو چوڑا کر دیتا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ نیچے نہ گرے، اس کو چوٹ نہ آئے۔ چن کوری گھاس کھانے والا ایک گھوڑا اپنا مالک کا اتنا وفادار، اتنا وفادار، اور یہ انسان رات دین اللہ کی نعمت جس کی کوئی انتہا نہیں، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آسمان کے ستارے گننا پوسیبلٹی ہے، ممکن ہے، اور بارش کے قطرے گننا ممکن ہے، دنیا کے درختوں کے پتے گننا ممکن ہے، لیکن میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں میں تمہیں دیتا ہوں۔ جب تم ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہو، ماں باپ کے ناشکرے بنتے ہو، تو باپ بھی اخیر میں جا کر، ماں بھی کسی کے سامنے تمہاری کمپلین کرے گی کہ میرا بیٹا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ تم رات دن اس رب کی نافرمانی کرتے ہو، کبھی میں نے فرشتوں کے سامنے آرہا، میں اللہ ہی پڑھتا، کھانے کے لیے تو بیٹھ جاتا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں تھا کھانا پکانا، بیوی کے ہاتھ میں تھا کھانا پکانا، پکا لیا، تیرے ہاتھ میں تھا لک میں اٹھا کر منہ میں رکھنا، آگے نیچے لے جانا، اللہ کے ہاتھ میں تھا، دو نالی تھی، ایک کھانے کی اور ایک سانس کی، اگر اللہ چاہتا تو بجائے کھانے کی نالی کے سانس کی نالی میں بلاک کر دیتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ تو نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، میں نے اطمینان سے تجھے کھانا کھلا دیا، تو نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور تو بستر پر سو گیا، جو اللہ بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے، وہ دفع دیا، ودما والکمل، وہ دفع دیا، وہ چینچڑے، چھوٹی چھوٹی، چھوٹے چھوٹے جانور، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے بستروں میں، ان کے کپڑوں میں، اور ان کے کھانے میں، ان کے لکموں میں، ان کے پانی میں، اسی طرح میڈک فروگ ان کے کھانے میں، وہ منہ میں لکما رکھے، اس سے پہلے تو فروگ منہ میں جاتا تھا، ان کے کھانے میں، ان کے پانی میں، سونے کے لیے جاوے، اس سے پہلے تو فروگ ان کے بستروں پر ہوتا تھا۔ یہ عذاب اللہ پاک نے دیا، خون کا عذاب بنی اسرائیل کو دیا، پانی پیتے تھے، پانی نارمل ہے، جب یہاں لے جاتے ہو پانی خون بن جاتا تھا۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھو کہ اللہ پاک نے ان کو کیسا عذاب دیا، وہی اللہ آج بھی موجود ہے اور وہی اللہ قیامت تک اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گا، پھر بھی ہماری نافرمانی پر اللہ ہمیں رات کو آرام سے نیند سلاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہا عشاء کی نماز تو نے نہیں پڑھی، چلو، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ آج نہیں، میرا نبی کا امتی ہے، چلو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، میرے سامنے آ کر یہ روئے گا، جو آنکھ میں نے دی ہے اس کے اندر کتنی نس آتی ہے، کتنی وینس آتی ہے، اگر ایک وینس بلاک ہو جائے تو آدمی کی روشنی چلی جاتی ہے۔ یہ کان دیکھو، اللہ پاک نے کتنی وینس کو جمع کر کے، سننا کہ دنیا کا کوئی آدمی اصلی نیچرلی کان نہیں بنا سکتا، اصلی نیچرلی آنکھ نہیں بنا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو بلاک کر دیتا، تو نے میری اتنی بڑی نعمت آنکھ اور کان کو کبھی گندی تصویروں میں، کبھی گندے فلموں میں، کبھی گندے بلو فلموں میں، اور نہ معلوم گندے گندے میوزک میں اور گانوں میں سننے میں لگا دیا، کبھی یہ نہ سوچا کہ میرا اللہ تو نے مجھے آنکھ کس لیے دی ہے، کان کس لیے دیا، اور میں کہاں استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیت ہے، اللہ ان کو یہی سبق دے رہے ہیں کہ میں نے تم کو ٹھنڈی میں، گرمی میں کھانا بھی دیا، اور باہر جاتے تھے کوئی تمہیں خوف نہیں، ڈر نہیں، کوئی مارتا نہیں تھا، کوئی قتل نہیں کرتا، آرام سے تجارت کے لیے سیریا بھی چلے جاتے، شام بھی اور یمن بھی واپس آ جاتے تھے، کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، تم اس نعمت اور اس احسان کو یاد کر کے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ ایک دن تمہیں اللہ عطا فرمائے، عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ، آج تو ارادہ نہیں تھا اس لیے کہ سر میں بھی درد تھا، میں نے کہا یہ تفسیر آج نہیں کرتا، لیکن چلو بسم اللہ کر کے شروع کیا۔ اللہ پاک نے جو بات ذہن میں ڈالی، اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو، پوری امت کو، اللہ کے احسان کے بعد اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ پاک آئندہ ہم تیری ہی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا رب لک الحمد۔ الحمد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک. اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ رحم فرما دے, اے اللہ کرم فرما دے, اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں, اے اللہ بڑے گنہگار ہے اللہ, تو جانتا ہے اللہ, تو سب جانتا ہے اللہ. آنکھوں کی کنکھیوں سے ہم گناہ کرتے ہیں, اس کو بھی تو جانتا ہے. دل کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے گناہوں کے وسوسے, اس کو بھی تو جانتا ہے. زبان سے بولتے ہیں, اس کو بھی تو جانتا ہے. رات کے اندھیری میں بولے تو بھی جانتا ہے, اور دن کے اجالے بھی تو جانتا ہے. گھر میں چھپ کر کرے تو بھی جانتا ہے, کھل کر کرے تو بھی جانتا ہے. اے اللہ تجھے سب کچھ پتا ہے, دنیا والوں کو کیا پتا ہے, دنیا والوں کو کیا پتا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر ہم گھر جائیں اور پھر گندے گندے کام کرتے رہے, کبھی فلموں میں, کبھی کس میں اور کس میں, اور فجر کی نماز میں صوفی بن کر آ جائیں, پھر بھی تو ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. اللہ تو چھپا لیتا ہے, تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم بڑے کمزور ہے, بڑے کمزور ہے. اللہ تو معاف فرما دے. اللہ کپڑوں کے اجلے ہیں, دل کے گندے ہیں. اللہ تو معاف فرما دے. حسد سے, بغض سے, کینہ سے, کپٹ سے, دل کی بیماریاں, آنکھوں سے جتنے گناہ کیے, کانوں سے, زبان سے, بدن کے عضووں سے, اللہ تو معاف فرما دے, معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہماری اعلی اولاد کی بھی مغفرت فرما دے, ہماری اعلی اولاد کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے, ہم سب کے بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے, پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو گھروں میں سننے والی ہیں, سننے والے, ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جہاں جہاں آواز لوگ سن رہے ہیں, اے اللہ سننے والوں کی بھی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے, کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ عافیت نصیب فرما دے. اللہ ہماری زندگیوں میں امن و امان فرما, روزی روزگار میں برکت عطا فرما. اے اللہ غیب سے نصرت فرما, اے اللہ مدد فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, ایک بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, فرما بردار بنا دے. اے اللہ دین کے داعی بنا دے, مخلص بنا دے, قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں سے بنا دے, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا دے, دین کے داعی بنا دے, تیرے نبی علیہ السلام کے سنت پر چلنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ, اے اللہ مقروض کو قرض سے سبک دوسی عطا فرما, جو پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اس مجمع میں بھی بہت سارے اپنے دل میں پریشانیاں لے کر بیٹھے ہوں گے, اللہ تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی جو بھی مشکل ہو اللہ دور فرما, اللہ جو بھی پریشانیاں ہو دور فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں, ہسپتالوں میں, گھر میں, جہاں جہاں جو بھی بیمار ہو اللہ سب کو شفا عطا فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما. موت ہے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر, خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اللہ ایسی موت نصیب فرما کہ تیرا فرشتہ کہتا ہو چل تو بھی اللہ سے راضی, اللہ تجھ سے راضی, اللہ تجھے بلا رہا ہے. ایسی موت ہم سب کو, ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما. ما بعد الموت, اے اللہ قبر کی پریشانیاں, محشر کی پریشانیوں سے, اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما لینا, ہم سب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں, ہماری اعلی اولاد کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے رشتہ داروں کو, بھائی بہنوں کو, پوری امت کو آزاد فرما دے, آزاد فرما دے, آزاد فرما دے, آزاد فرما دے, آزاد فرما دے. اللہ آزاد فرما دے, اللہ آزاد فرما دے. اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, معافی مانگنے والے کو بھی پسند کرتا ہے. اے اللہ معافی مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, نیک اور مخلصین کی آمین کے ساتھ ہماری آمین ملا کر کے ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.